بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالعے کی وسعت اور تنوع. ایک مطالعہ وسیع بھی ہو اور دوسرا اس مطالعے میں تنوع بھی ہو، مختلف چیزوں کا مطالعہ. ایک وسعت اور دوسرا تنوع، تو وسعت اور تنوع سے ذہن وسیع ہوتا ہے، سوچنے اور موضوع کے مطابق بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. صرف نو کا مطالعہ ہی کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتا ہے. پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہے. تو وسیع مطالعہ بھی ہو لیکن تنوع بھی ہو، مختلف بھی ہو، پھر آدمی کا سوچنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، اس میں بہت ہی کشش پیدا ہو جاتی ہے اور قوت آ جاتی ہے. پھر خیال آتا ہے مطالعہ تو کریں لیکن یاد ہی کچھ نہیں رہتا. تو ایسا نہیں، آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے پورا ہفتہ کیا کھایا، یاد نہیں ہوگا، لیکن اس کی طاقت آپ کے جسم میں موجود ہے. آپ نے ایک مہینے میں کیا کھایا، یاد نہیں ہوگا، لیکن اس کی توانائی آپ کے دماغ میں اور جسم میں موجود ہے. ایسے مطالعہ بھی یاد نہیں رہتا بظاہر، لیکن جب آپ لکھیں گے، جب آپ بولیں گے، جب آپ مشورہ دیں گے، جب آپ رائے دیں گے، ان سب چیزوں میں اس کی طاقت آ جاتی ہے. فرق پڑتا. ایک آدمی نے کبھی مطالعہ نہ کیا، ایک بہت مطالعہ کرتا، دونوں کی تقریر ایک جیسے ہوگی، حالانکہ یاد دونوں کو یاد نہیں ہے. تو مطالعہ وسیع بھی ہو، اس میں تنوع بھی ہو، اور اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یاد نہیں رہنا. البتہ یہ کہ جب مطالعہ تنوع ہو تو کسی کی رہنمائی ضروری ہے کہ مجھے کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کس ترتیب سے پڑھنا چاہیے، اس سے فائدہ زیادہ ہوتا. آدمی ضائع نہیں ہوتا اور غلط ذہنیت نہیں بنتی، رہنمائی ہوتی. ماہر القادری بڑے زبردست شاعر تھے، ان کے اشعار پر پوری نظمیں موجود. ان کا انتقال جدہ میں ہوا، تدفین جنت المعلیٰ میں ہوئی. ایک شعر پڑھا گیا جو ان کو ناپسند ہوا، اس پر انہوں نے تنقید کی اور پھر روح پرواز کر گئے. آسانی سے مر گئے، ورنہ تو جینا بھی مشکل ہے، مرنا بھی مشکل ہے. ایک دفعہ میں تقریر کرنی تھی مگر طبیعت تقریر کی طرف مائل نہیں تھی، نشاط نہیں تھا، تو جلسے میں ماہر صاحب کی مشہور نعت پڑی گئی، جس میں ہے اے نام محمد صلی اللہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئے. شاندار کرام پڑا کر دیں. مشہور نعت تھی ان کی، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے ہے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئے. ہم نے قوت محسوس کی، پھر بڑی اچھی تقریر ہوئی. یہ نعت سنی تو اندر توقع ہے تقریر کرنے کا، طبیعت مائل نہیں ہو رہی. پھر طبیعت مائل ہوئی اور بڑی اچھی تقریر ہوئی. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ورود ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہو رہی. مفتی احمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ سابق استاد تھے مفتی دارالعلوم دیوبند کے، اور یہ مفتی اعظم پاکستان بھی رہے. اپنے عہد کے نامور عالم دین، مفسر قرآن، مصنف معارف القرآن، خلیفہ تھانوی رحمت اللہ علیہ، تحریک پاکستان کے بڑے معید رہنما، اولین سربراہ جمعیت علماء اسلام، پاکستان کے دستور کے قرارداد مقاصد کی تدفین میں شریک، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام صاحب کے والد، دارالعلوم کی بنیاد رکھنے والے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، تحریک پاکستان کے بڑے معید اور رہنما، اولین سربراہ جمعیت علماء اسلام، پاکستان کے دستور کے قرارداد مقاصد کی تدفین میں شریک، دارالعلوم کے بانی. آپ کا انتقال 1976 میں ہوا، 1976 میں ہوا کراچی میں. اسی طرح حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی متقی عثمانی صاحب فقہ اور حدیث اور دیگر علوم میں ممتاز، اسلامی بینکنگ اور جدید معاشیات کے ماہر، نہایت مشہور عالم دین، سابق چیف جسٹس پاکستان، بیسیوں اہم ترین کتابوں کی تصنیف اور مسلسل لکھ رہے ہیں. تکمیلہ فتح الملم پر حضرت مولانا کی تقریر ہے، نیر عیسائیت کیا ہے کہ عربی ایڈیشن پر حضرت کا مقدمہ ہے. یہ کتاب کوئی مستقل کتاب نہیں عیسائیت کیا ہے، بلکہ اظہار الحق کا جو اردو ترجمہ مولانا اکبر علی صاحب سابق استاد حدیث دارالعلوم کراچی نے کیا تھا، جو بابل سے قرآن تک کے نام سے 3 جلدوں میں شائع ہوا ہے، اسی پر مولانا محمد مفتی احمد تقی عثمانی صاحب نے وقی حواشی کا اضافہ کیا. مولانا رحمت اللہ کیرانوی اپنے زمانے کے مشہور ترین عالم دین تھے اور اسلام کے بڑے زبردست مناظر تھے. انہوں نے عیسائی مشینری کے لیے زمین تنگ کر دی تھی. ناکوں سے چنے چبوا دیے تھے. 1857 کی جنگ آزادی میں سرگرم حصہ لیا، مولانا رحمت اللہ کرانوی، اور شاملی کا مشہور مارکا برپا کیا. جنگ کے بعد ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا. بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے موقع معظمہ پہنچے، جہاں مدرسہ سولتیہ قائم کیا اور پھر وہیں مقیم ہو گئے. انہوں نے اظہار الحق، اظہار الاوہام، اظہار الشکوک، ایجاد عیسائی وغیرہ کے ذریعے ناقابل فراموش دین کی خدمت کی. ساری کتابیں عیسائیت کے خلاف لکھی. آپ کی وفات 1891 میں ہوئی. مکہ مکرمہ تدفین ہوئی جنت المعلا میں، عموم میں حضرت خدیجہ کے جوار اور پڑوس میں. حضرت فرمانے لگے، میں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں خصوصی وصف کیا پایا جو سب سے ممتاز تھا؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ خصوصی وصف کیا تھا جو سب سے زیادہ ممتاز تھا؟ حضرت فرمایا، دعوت کا غلبہ. دعوت ان کے دل و دماغ پر نہیں، اعصاب پر چھائی ہوئی تھی. دو چیزیں ہیں، دماغ اور اعصاب. دماغ پر بہت سے لوگوں کی دعوت چھائی رہتی ہے اور اس کی فکر رہتی ہے، لیکن مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعصاب پر ہر ہر عضو میں دعوت چھائی ہوئی تھی. ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر پل یہی فکر، امت کی فکر، اہل و عیال، بلکہ اپنی جان اور صحت سے زیادہ اس میں بالکل گھل گئے تھے. امت کی غفلت دیکھ کر کڑتے تھے. یہی فکر اور کوشش تھی کہ یہ غفلت کیسے ختم ہو، برائیاں کیسے مٹ جائیں. پوری امت کی چند ہی افراد میں یہ وصف اس حد تک رہا ہوگا جو اللہ نے حضرت کو عطا فرمایا. حضرت ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے، احتساب من صام رمضان ایمانا و احتسابا وغیرہ. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر احتساب سمجھ میں آیا. احتساب کیا ہوتا ہے؟ یہ احتساب ہے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، احتساب کر رہا ہے. یہ احتساب نہیں. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل پر کیا ملے گا، اس کا استحضار. اسی کی برکت سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں یہ چیز بہت نمایاں تھی. آج اس کی پوری جماعت میں یہی چیز سب سے زیادہ نمایاں، کہ فضائل سنا سنا کر سارا ریمنڈ کا کام مفت کروا لیتے، سارا اجتماع کام مفت کروا لیتے. یہی احتساب کہ ملے یا کیا، اس کا استحضار. وہاں بجلی والا بھی مفت کام کر رہا ہوتا ہے، اے سی والا بھی مفت کام کر رہا ہوتا ہے، کھڈے بھی مفت کھود رہے ہوتے ہیں، ہر چیز مفت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز پیدا کر دی کہ اس پر ملے یا کیا. یہ حضرت میں بہت نمایاں خوبی، اور آج اس کی پوری جماعت میں یہ چیز بہت نمایاں، ملے گیا. کیونکہ جب ملنے کا یقین ہوتا ہے تو آدمی کے عمل میں تازگی بہت آ جاتی ہے. جیسے آپ کو پتا ہو کہ یہ رات بھر کام کریں گے کمائی بہت ہوگی. تو بولے کتنے شوق سے کام کر رہا ہوگا, جاگ رہا ہوگا. بلکہ درزی ایک رات جاگتا ہے اور آخری رات ہوتی عید کی, دعا کرتا ایک رات اور جاگنے کو مل جائے. کیوں؟ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس پر ملے گا. تو احتساب کا مطلب یہ ہے کہ غیب میں عمل پہ رکھا انعام, غیب میں عمل پہ رکھا انعام, اس کا استحضار, اس کا یقین, یہ ہے اصل چیز. اگر یہ پتہ چل جائے کہ مجھے نماز پہ کیا ملے گا تو پھر میری نماز میں تازگی اور جان آئے گی. یہ تو یقین ہی نہیں ہے کیا ملے گا. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بولی اور اپنے پورے حلقے میں یہ چیز پیدا کی اور آج اس کے اثرات نظر آتے ہیں. دیکھو نا, جس کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے کس پہ تیار کرتے ہیں؟ فضائل پر. اتنے فضائل سناتے ہیں کہ بس وہ بولتے ہیں بس یہی کام ہے دنیا میں, اتنے سناتے ہیں ماشاء اللہ. یہ احتساب. ہم لوگوں نے مدرسہ میں ملازم رکھے ہوتے ہیں, ادھر ملازم, ادھر ملازم, ادھر ملازم, اور وہ پورا رامنٹ مفت چل رہا ہوتا ہے. ہمارے تو طلبہ بھی خدمت نہیں کرتے, چور, خدمت چور. کیوں؟ استحضار نہیں. ٹھیک ہے نا, استحضار نہیں. کیا ملے گا اس پر؟ تو یہ چیز تھی احتساب. اس احتساب کا مطلب یہ کہ عمل پر غیب میں کیا رکھا ہے, کیا انعام ملنے والا ہے, اس کا استحضار ہو جائے. تو یہ چیز حضرت مولانا اجاز رحمۃ اللہ علیہ میں اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں خوب آئے. کیا ملے گا؟ اور وہ سلسلہ آج بھی الحمدللہ ہے. گشت پہ کیا ملے گا بھائی؟ سرود پہ کیا ملے گا؟ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اعتکاف نہیں کرتے, وہ سرودے پہ چلے جاتے, کہتے اس میں زیادہ ملے گا. وہ اتنی فضائل سنا رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, کہتے اللہ کے راستے میں زیادہ ملے گا. ویسے اللہ کے راستے میں زیادہ ملتا ہے, لیکن کچھ مخصوص گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہی عمل زیادہ ملتا ہے جو عمل اس وقت کا ہوتا ہے, وہ دوسرے پہ نہیں ملتا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر رات میں اللہ کا علم سیکھنا پوری رات کی عبادت سے افضل. ابھی پوری رات کی عبادت سے افضل ہے, شب قدر کی رات سے افضل نہیں ہوگا. یہ عام راتوں کے بارے میں, شب قدر کی اپنی عبادت ہے, اس کی فضیلت پھر اس علم سے حاصل نہیں ہوگی. یہ عام راتوں کے بارے میں. ایسی جو فضائل ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے یا کسی عمل کے, وہ عام دنوں کے ہوتے ہیں, وہ خاص رات دنوں کے نہیں ہوتے. خاص دنوں میں وہی عمل ہے جو عمل اللہ کے نبی نے کیا. اس لیے اللہ کے نبی ساری زندگی جو ہے اعتکاف بیٹھتے تھے, ساری زندگی. ایک مرتبہ اعتکاف نہیں بیٹھا اور دوسری دفعہ اس کے 20 دن بیٹھے. تو مخصوص جو راتوں کی عبادت ہوتی ہے, مخصوص دن ان کے انہیں کی ہوتی, وہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتی. پھر اب اسے عمرے کی قربانی ہے, یہ 3 دن میں قربانی ہوتی ہے. اب کہتے ہیں یہ واجب ہی ہے نا, اس کے واجب میں اور واجب پورا کر لو ثواب زیادہ ملے. نہ نہ, ان دنوں میں یہی عبادت اب سب سے افضل, اور کوئی نہیں دنیا کی طاقت ایسی زیادہ افضل عبادت نہیں ہو سکتی. اور کوئی نہیں ہو سکتا.
لیکن ماشاءاللہ فضائل ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی چل بھائی چل جاتا تیار ہو جاتا. تو یہ خوبی ہے. تو اعمال کا اعمال پہ کیا ملے گا اس کا استحضار ہونا چاہیے. تو آدمی کے اندر جوش و خروش بڑھتا ہے, عمل میں جان بڑھتی ہے. قرآن پہ کیا ملے گا, ذکر پہ کیا ملے گا, تہجد پہ کیا ملے گا. ٹھیک ہے نا, پہلے تو بہت مذاکرے ہوا کرتے, جماعت میں جائے گا تو بہت مذاکرے ہوا کرتے. اور پورے مذاکرے میں ہر وقت فضائل کا مذاکرہ ہوتا تھا کہ اس پر ملے گا کیا. تو پھر سب تہجد بھی اٹھتے تھے, سب تہجد میں اٹھتے تھے. اور اب یہ تو مذاکرے کم ہو گئے تھے ماشاء اللہ, دس دن لگا کے آتا ہے فجر میں پھر بھی نظر نہیں آتا, وہ استحضار کم ہو گیا. عمل کا پر ملے گا کیا, یہ آدمی کو عمل پہ کھڑا کر دیتا, یہ آدمی کو عمل پہ کھڑا کر دیتا. اس پہ یقین, ایمان اور احتساب بڑی زبردست چیز ہے. اور سچ ہے, یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت جیسے ویور بھی صدقات, صدقات سے مال بڑھتا. اب اس پہ یقین آ جائے اور اس کا استحضار ہو جائے, آدمی کبھی بخیل ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی جھوٹ تو ہے نہیں نا, سچ ہے نا. لیکن اس سچ پہ مجھے یقین نہیں ہے نا, یقین بھی نہیں, استحضار بھی نہیں ہوتا, اس لیے صدقہ دینا مشکل ہوتا ہے. اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, جو آدمی صدقہ دے گا کبھی معاشی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا. معاشی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا, لیکن اس کا استحضار ہو. تو ایک مرتبہ دیکھ کر فرمایا, حدیث میں آتا ہے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا فرغت. مولانا الیاس صاحب ہی کو دیکھ کر احتساب سمجھ میں آیا. فرمایا احتساب یعنی عمل پر اجر کی امید اور ثواب کا استحضار, یہ بڑی اہم چیز ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے اس پر بہت زور دے, بہت کم لوگوں کو یہ بات حاصل ہوتی ہے. جب سے اس مشینی دور میں زندگی میں صورت پیدا ہوئی اس میں اور بھی کمی آ گئی, بالکل خیال ہی نہیں رہتا. نل کھولا اور وضو ہو گیا, پتہ ہی نہیں وضو میں کیا ملے گا. موٹر پہ بیٹھے مسجد پہنچے, پتہ ہی نہیں مسجد میں آنے ہیں کیا ثواب ہے. نہ یہ خیال ہے کہ وضو کرتے ہوئے ہر عضو دھوتے وقت اس گناہ جھڑتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, نہ اس کا دھیان ہے کہ مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر ثواب ملے گا. اچھے اچھوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا. حج پہ جا رہے ہیں, ادھر سے جہاز ادھر سے فلیٹ پہنچ گئے, پتہ ہی نہیں کیا ہے. پہلے لوگ چار چار مہینے میں پہنچتے تھے, اور بس وقت چھ چھ مہینے میں پہنچتے تھے, اور بس اوقات یکم شوال کو احرام باندھ لیا کرتے تھے اور دو مہینے دس دن تک احرام میں رہتے تھے. یکم شوال سے احرام باندھنے کا وقت شروع ہوا تھا, گاڑیوں پہ نہیں جایا کرتے تھے, پاؤں پر بھی نہیں جایا کرتے, چل کے بھی نہیں جایا کرتے, اس سر کے بل جایا کرتے تھے کہ ہر جگہ پڑاؤ ڈالا اور دو رکعت شکرانے پڑے, ہر جگہ پڑاؤ ڈالا اور دو رکعت شکرانے پڑے, ہر جگہ پڑاؤ ڈالا اور دو رکعت شکرانے پڑے. تو حقیقت میں سر کے بل جایا کرتے تھے. آج استحضار نہیں, بڑی غفلت ہے. پھر اس فوجی انسپیکٹر کا واقعہ سنایا جس نے کوئٹہ میں ملاقات ہوئی, جس نے کہا تھا کہ ہم تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ روزہ کھولنے میں بڑا لطف آتا ہے, ایسا مزہ کسی چیز میں نہیں. تو اس کو تو روزہ رکھنے کا لطف آتا ہے, اس لیے روزہ رکھ رہا ہوتا نا. پتہ نہیں لوگوں کی کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں. حج پہ بھی لوگ جاتے ہیں, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. مگر مختلف اغراض ہوتے ہیں, کوئی وہاں نوکری کی تلاش میں جاتا ہے, کوئی دکھاوے کے لیے جاتا ہے. کثیر تعداد ایسی ہے جو ثواب کی نیت سے حج کرنے جاتی ہے کہ فرض ہے, ضروری ہے, لیکن سعی کرتے وقت یہ ثواب مل رہا ہے، طواف میں اجر مل رہا ہے، ہر عمل کے وقت اس کا اجر و ثواب کا اظہار کتنوں کو ہوگا؟ جب استحضار نہیں ہوتا تو بڑی مشقت لگتی، بڑی مشقت لگتی. جس کو یہ بات حاصل ہو جائے ہر عمل اور ہر عبادت کے وقت اجر و ثواب کا استحضار ہو، اس کو بہت بڑی نعمت ملی. اب عبادت عادت بن گئی، اور عبادت عادت عبادت رہتی ہے جب اسے اجر و ثواب کا استحضار، ورنہ تو عبادت کیا بن جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے. پھر عادت عبادت کیسے بنے گی؟ وہ ایسی بنے گی کہ اس پر ملے آئے گا. سونا عادت ہے لیکن یہ بھی عبادت بن جائے گی اگر اس کی عبادت کا استحضار کرے گا تو. نماز عبادت ہے، یہ عادت بن جائے گی جب استحضار ختم ہو جائے گا. پینا عادت ہے لیکن عبادت بن جائے گی اگر استحضار ہو. وضو عبادت ہے لیکن استحضار نہیں ہوگا، عادت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے بھائی، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك.